الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اس بارے میں بات عرض کی جا رہی تھی پچھلی دفعہ بھی کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان اور اعمال صالحہ یا تقوی پر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی محبت پیدا فرما دیتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. لیکن یہ بات پہلے عرض کر دوں کہ ہم اس کے لیے نہ بنے اللہ والے اور تقوی اس لیے اختیار نہ کریں کہ ہمیں عزت ملے گی. عزت ملے نہ مل بلکہ آدمی صاحب نسبت اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کو دین کے لیے ذلیل ہونا بھی نہ آتا ہو. بس عزت ہی عزت ہو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سامنا کرنا پڑا ہے طائف میں اور مکہ مکرمہ میں مشرکین کا. حضور کے غلاموں کے ساتھ بھی یہی ہوگا. ایسا تھوڑی ہوگا کہ سب کے سب تعریف کرنے والے ہوں. تو جس کو دین کے لیے ذلیل ہونا نہیں آتا اور اس نے سیکھا ہی نہیں دین کے لیے ذلیل ہونا, وہ صاحب نسبت نہیں ہو سکتا. تو ہم اس لیے تقوی اختیار نہ کریں کہ اس سے عزت ملتی ہے یا اس سے مال آتا ہے. ایسا نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہیں دیتے مال لیکن وہ تقوی سے رہتے ہیں, اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا تقوی قبول نہیں ہے. کیفیت اللہ کا, جس کے ساتھ کسی کے ساتھ کچھ معاملہ ہے کسی کے ساتھ کچھ معاملہ ہے. ان کی شان سب کے حق میں الگ الگ ہے. کل یوم ہوا فی شان, ان کی تجلی ہر ایک پہ الگ الگ پڑتی ہے. تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے, مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ایمان پر اور اعمال صالحہ یعنی تقوی پر محبت پیدا فرما دیتے ہیں مخلوقات میں. اور یہ محبت عام ہوتی ہے, اور سب سے پہلے یہ محبت اللہ سبحانہ و تعالی سے چلتی ہے, فرشتوں میں آتی ہے, اور پھر فرشتوں سے زمین میں اتاری جاتی ہے لوگوں میں اور انسانوں میں اور جانوروں میں. اور یاد رکھیں کہ عزت اور شہرت وہ یہی معتبر ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, عزت یا شہرت جاہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرما دیں وہ کون سی معتبر ہے؟ فرمایا وہ عزت وہ جاہ وہ روب معتبر ہے جو اللہ کے خاص بندوں سے چل کر عوام تک پہنچا ہو. اور وہ معتبر نہیں ہے جو عوام سے چلا ہو پھر اللہ کے خاص بندوں تک پہنچا ہو. اور وہ استدلال کرتے ہیں اسی حدیث سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بندے سے محبت فرماتے ہیں, حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں وہ کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو, وہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں, اور فرشتوں میں اعلان فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس شخص سے محبت ہے تم بھی محبت کرو, ان کو بھی محبت ہو جاتی ہے, پھر اس کی محبت زمین میں اتار دی جاتی ہے, مقبولیت اتار دی جاتی ہے. ثم یوضع له القبول فی الارض, زمین میں اس کی قبولیت کو اتار دیا جاتا ہے. تو یہ کہاں سے چلی یہ عزت اور یہ مرتبہ چلی کہاں سے؟ اللہ سبحانہ و تعالی سے چلی, اللہ کو اس سے محبت ہوئی پھر مخلوق تک پہنچی. ایسے ہی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ عزت معتبر ہے جو اللہ کے نیک بندوں سے چل کر عوام تک پہنچے. کسی شخص کی محبت اللہ کے نیک بندوں میں پہلے ہو, صلحاء علماء میں پہلے ہو, عوام تک بعد میں پہنچے, اور وہ معتبر نہیں ہوتی جو عوام سے چل کر پہنچی ہو اوپر تک, خواص تک. لہذا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ یہ سب سے پہلا طبقہ اس امت کا صحابہ تھے, ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا. کس کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی مدد فرمائی. حضرت اسید, ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے اپنے بھتیجے سے حضرت سعد, سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھتیجے تھے. ان کا نام پہلے سعد تھا, جاہلیت کے زمانے میں سعد کے معنی مشکل کے ہوتے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ ایمان لائے حضور نے ان کا نام رکھ دیا سہل, سہل کے معنی آسانی کے ہوتے. فرمایا تم مشکل تھوڑی ہو, انت سہل ہو, تم سہل ہو, سہل ابن سعد ان کا نام ہو گیا. تو ان کے چچا تھے ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے فرمایا. اور اچھا ان کی بینائی جاتی رہی تھی بڑھاپے میں, اور بدر میں جب شریک ہوئے تھے جب بینائی تھی, تو فرمایا اگر مجھے اللہ تعالیٰ بینائی واپس کر دے اور ہم لوگ بدر میں ہوتے, اگر ہم لوگ بدر میں ہوتے اور اللہ میری بینائی واپس کر دیتے تو میں تم کو بتاتا کہ فرشتے کس گھاٹی میں اتر کر پھر ہمارے لشکر تک آئے تھے. یہ ان کا مقام تھا کہ میں تمہیں بتاتا, مگر اس وقت میری آنکھیں نہیں ہیں, اللہ مجھے آنکھیں دے دے تو میں, اور بدر کا میدان ہو تو میں بتاؤں گا. یہاں پر فرشتوں کا لشکر اترا, اس گھاٹی میں اترا, پھر ہم تک پہنچا. یہ مدد تھی. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ. بدر میں ہم نے دشمنوں کو تمہاری نظروں میں کم کر کے دکھایا, ان کی تعداد کم کر کے دکھائی, اور اگر ہم ان کو کثیر دکھاتے جیسے کہ وہ تھے واقعتاً, لفشل تم, تمہارے پاؤں اکھڑ جاتے, تم پسپا ہو جاتے. ہم نے تمہاری اس طرح بھی مدد کی کہ تم سے کئی گنا بڑا لشکر تھا مگر ہم نے اس کو کم کر کے دکھایا. تم سمجھ رہے یہ کم, تم سمجھتے رہے یہ کم ہے. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمْ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذْ اِلْتَقَيْتُمْ. جب تم لوگ ان سے ملے تو تم کو ان کی نگاہوں میں کم دکھایا گیا, ان کو, وہ مسلمانوں کو کم نظر آ رہے تھے, مسلمان ان کو کم نظر آ رہے تھے. یہ اللہ کا انتظام تھا. اور اللہ اکبر, حنین کے موقع پر, حنین کے موقع پر کفار نے کہا کہ ہم نے, حضرت جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے ایک چادر, فرماتے ہیں چادر کالے رنگ کی ایک چادر میں نے آسمان سے اترتی ہوئی دیکھی. اور حنین کا معاملہ کیا ہوا تھا, کفار کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے مقابل آئے تو صحابہ جتنی دیر میں بکری کا دودھ نکالا جاتا ہے صحابہ اتنی دیر بھی ہمارے سامنے ٹھہر نہیں سکے. وجہ کیا ہوئی تھی, وَيَوْمَ حُنَيْن اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فی مواطن کثیرت ویوم حنین. اللہ سبحانہ و تعالی نے حنین کے موقع پر صحابہ کی مدد فرمائی ایک ایسے وقت میں جبکہ ان کو, انہوں نے یہ خیال کیا کہ بعض لوگوں نے لشکر میں, بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ پہلے تو ہم کثیر ہوتے تھے تعداد میں تو ہمیں فتح ہو جاتی تھی, آج تو ہم قلیل ہوتے تھے, کم ہوتے تھے تو ہمیں جیت ہو جاتی تھی, آج تو ہم کثیر ہیں, ٹکر کا مقابلہ ہے آج تو. مطلب یہ تھا کہ آج کیوں نہ جیتیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن کو یاد کرو حنین کے دن کو، اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہاری کثرت نے تمہیں عجب میں مبتلا کر دیا. یہ عجب کی بیماری بڑی عجیب ہے، اگرچہ کہ اس کا درجہ تکبر سے کم ہے لیکن ہے بہرحال حرام. یہ بھی تکبر میں آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، متکبر آدمی، اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، حقیر کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، حقیر ہے. اور عجب میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کو تو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا لیکن اپنے کو بڑا سمجھتا ہے. تو تکبر یوں سمجھیں کہ اس کے اندر دگنا دگنا وبال ہے، دگنی قباحت ہے کہ آدمی اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر بھی سمجھتا ہے. اور عجب میں آدمی صرف اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا، لیکن حرام یہ بھی ہے اور اللہ کی مدد کو ہٹا دینے کے لیے کافی ہے. تو اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہاری کثرت نے اے صحابہ تم کو عجب میں مبتلا کر دیا کہ آج تو ہم خوب ہیں، ٹکر کا مقابلہ ہے، مدد ہٹ گئی، اللہ تعالیٰ کی مدد ہٹ گئی. کفار کہتے ہیں کہ اتنی دیر جتنی دیر میں بکری کا دودھ نکالا جاتا ہے اتنی دیر بھی صحابہ ہمارے سامنے جم نہیں سکے، اور بھاگے اور ہم لوگ ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے، یہاں تک کہ ہم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گھیر لیا، تلواریں نکال لیں، حضور کے قریب پہنچ گئے تو اچانک خوبصورت چہرے والی ایک مخلوق، ان کے چہرے بہت خوبصورت تھے نوجوان، وہ نمودار ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ تمہارے چہروں کو جھلسا دے، تم یہاں سے واپس لوٹو. بس یہ ہماری شکست ہوئی، اس طرح ہماری شکست ہوئی. یہ کون تھے؟ یہ فرشتوں کی مدد تھی. جب آدمی مقبولیت، اللہ تعالیٰ مقبولیت عطا فرماتے ہیں، اس طرح مدد ہوتی ہے. حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حنین کے موقع پر ہمارے پاؤں اکھڑ گئے تھے، اچانک میں نے آسمان سے کالے رنگ کی چادر زمین پر اترتی ہوئی دیکھی. جب وہ قریب آئی، وہ اتری چادر، وہ کالے رنگ کی چیونٹیاں تھیں اور وہ اتر کے پھیلی ہیں اور کفار کو شکست ہوئی ہے. یہ چیونٹیاں کیا تھیں؟ فرشتوں کا لشکر تھا، اور یہ پھیلی ہیں اور کفار کو شکست ہوئی. اللہ کی مدد آئی ورنہ معاملہ بگڑ چکا تھا. اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہاری کثرت نے تمہیں عجب میں مبتلا کر دیا تھا. بدر کے موقع پر حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہیں ابو الیسر، بہت دبلے پتلے اور چھوٹے قد کے، یہ گرفتار کر کے لائے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا کو عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدر کے موقع پہ گرفتار کر کے لائے کیونکہ وہ کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، بعد میں ایمان لے آئے تھے، اس وقت کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور ڈیل ڈول والے، لمبے چوڑے، لمبا قد، اور اللہ نے ان کو آواز بھی ایسی دی تھی کہ میلوں دور ان کی آواز جاتی تھی، ایسا روب اللہ نے دیا تھا. تو ان سے پوچھا گیا کہ ابو الیسر تم نے ان کو، تم اور ان کو گرفتار کرو، تم نے کر کیسے لیا یہ بتاؤ. تو کہنے لگے ہاں ہاں، ان کو گرفتار کرنے میں ایک آدمی نے میری مدد کی تھی، نہ اس کو میں نے پہلے دیکھا کبھی نہ بعد میں دیکھا. وہ کون تھا؟ فرشتہ تھا. اللہ تعالی نے ایسی، یہ ہے مقبولیت کی علامت، اس کو مقبولیت کہتے ہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور یہ حاصل ہوتی ہے اعمال صالحہ، تقویٰ، اور دل کا معاملہ جب صاف ہو جائے. افریقہ کے جنگلات میں صحابہ پہنچے اور وہاں پڑاؤ ڈالنے کی ضرورت پڑی، تو اعلان کیا صحابہ نے، وہاں اعلان کیا گیا ایوہ السباع نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جنگل کے درندو، ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، تم یہاں سے جنگل کو خالی کرو، اور اگر تم نے خالی نہیں کیا اس اعلان کے بعد، فما وجدناه بعده قتلناه، جس کو ہم اس اعلان کے بعد ہم نے کچھ ڈھیل دیں گے, کچھ وقفہ دے دیں گے, اس کے بعد اگر ہم نے کسی جانور کو بھی پایا ہم اس کو قتل کر دیں گے. تو روایات میں آتا ہے جانور, جنگل کے جانور جوک در جوک جنگل کو خالی کر رہے تھے, جانور اپنے بچوں کو اپنے منہ میں دبائے ہوئے جا کے اور باہر جا رہے تھے, جنگل کو خالی کر رہے تھے. یہ کیا چیز تھی کہ حضور کے صحابہ آئے ہیں, انہوں نے اعلان کیا ہے بس جنگل خالی, کہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. کیوں بھائی, یہ مدد آج نہیں آ سکتی, یہ مدد آج نہیں آ سکتی, آج نہیں ہو سکتا. یہ اعمال صالحہ نہیں ہے, تقوی نہیں ہے, دل کی وہ کیفیت ہو جائے, کچھ تو ہو, تب تو اللہ کی مدد آئے. حضرت اعلی حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بحرین جب گئے وہاں جنگ کے لیے تو کفار کو ان کی آمد سے پہلے پتہ چل گیا, وہ بھاگے وہاں سے اور بھاگ کر سمندر کے اس پار ایک جزیرے میں پناہ لی انہوں نے. تو حضرت اعلی حضرمی رضی اللہ ہمارا جانا ہوا تھا اس جگہ, اور وہ اس جگہ کا نام دارین ہے جہاں پر حضرت اعلی حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے ڈالے تھے سمندر میں, اور ان کے سم بھی نہیں بھیگے, سم بھیگے بھی نہیں, تر بھی نہیں, پانی نہیں لگا ان پہ. دارین اس جگہ کا نام ہے. میں نے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی اس جگہ لے کے چلو, وہ کہنے لگے بھائی اس وقت جانا مناسب نہیں, کچھ حالات ٹھیک نہیں ہیں وہاں. تو بہرحال وہ مسجد جو صحابہ نے بنائی تھی اور جہاں جمعہ پڑا تھا حضرت اعلی حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور صحابہ نے, وہ مسجد آج بھی موجود ہے بحرین کے سرحد کے قریب, کچھ تھوڑا سا آگے جا کے بحرین کی سرحد شروع ہو جاتی ہے, وہاں پر یہ جگہ, یہ مسجد غواسا آج بھی موجود ہے. وہاں الحمدللہ ہماری حاضری ہوئی, نماز پڑھی ہم نے. تو یہ حضرت اعلی حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب وہاں پہنچے اور معلوم ہوا کہ دشمن یہاں سے جا چکا اور برا حال, یعنی جتنے پانی کے چشمے تھے وہ انہوں نے سب بند کر دیے کہ تاکہ مسلمانوں کو فائدہ نہ پہنچے, اور جانوروں کا برا حال پیاس سے, صحابہ کا برا حال پیاس سے. تو حضرت اعلی حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو رکعت نماز پڑھی, آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ سے دعا فرمائی. حضرت انس فرماتے ہیں میں اس قافلے میں, اس لشکر میں موجود تھا, میں نے دیکھا کہ کوئی آثار نہیں تھے بارش کے, لیکن حضرت اعلی حضرمی نے ابھی دعا مانگ کر ہاتھ بھی نیچے نہیں کیے تھے کہ ایک بادل اللہ نے بھیج دیا, وہ ایسا برسا کہ پوری وادی پانی سے بھر گئی, اور ہم نے برتن بھرے, اپنے جانوروں کو پانی پلایا, ہم نے خود بھی پانی پیا. اور پھر جب ہم چلیں سمندر کے کنارے پر آئے تو حضرت اعلی حضرمی نے چار نام لیے اللہ تعالیٰ نے, یہ کوڈ تھا, کوڈ ذرا دیکھیے, جن کا اللہ سے تعلق ہو, کیا تعلق تھا, یا علی یا عظیم یا حلیم یا کریم, یہ چار نام لیے, یا علی یا عظیم یا حلیم یا کریم, اور فرمایا ڈال دو گھوڑے, اور گھوڑے ڈالے اور وہ وہاں تک اس جزیرے تک پہنچے. اور حضرت انس فرماتے ہم نے کافروں کو پکڑ لیا, ان کو قتل بھی کیا اور ان کو گرفتار بھی کیا, اور بہت ساز و سامان ہمارے ہاتھ آیا, اللہ نے خوب مدد فرمائی, پھر ہم واپس آ گئے. یہ کیا چیز تھی, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. پھر کائنات کا جو نظام ہوتا ہے نا, کائنات کا نظام وہ موافقت میں چلتا ہے, یہاں تک کہ موافقت میں چلتا ہے کہ نقصان کی چیزوں سے بھی فائدے ظاہر ہوتے ہیں, جن چیزوں سے نقصان پہنچتا ہے آدمی کو اس سے فائدے پہنچتے ہیں. میں نے سنایا تھا نا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر نے راستہ دکھایا, دم ہلاتا ہوا ان کے ساتھ ہو گیا اور ان کو صحیح راستے پر پہنچا کر پھر وہاں سے رخصت ہوا. یہ تو چیر پھاڑ کھانے والا جانور ہے, وہ فائدہ پہنچا رہا ہے, اطاعت گزاری اختیار کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ کائنات چار عناصر سے مل کر بنی ہے. عناصر پہ ایک شعر یاد آیا, آدم کا جسم, اور یہ شعر ہے کس کا, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, سید الطائفہ تھے, آدم کا جسم جب کہ عناصر سے مل بنا، آدم کا جسم جب کہ عناصر سے مل بنا، آگ ہوا پانی مٹی، کچھ آگ بچ رہی تھی سو عاشق کا دل بنا، کچھ آگ بچ رہی، تھوڑی سی آگ بچ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے عاشق کا جلا ہونا دل بنایا، اپنے عاشق کا، اس کا دل جلا ہونا ہوتا ہے عاشق کا، وہ اللہ تعالیٰ کی احکامات پہ چلتا ہے اور اپنے دل پر تکلیف اٹھانا اور دل کو جلانا منظور کر لیتا ہے اور دل کی حرام خواہشات کو پورا نہیں کرتا، اس لیے عاشق کا دل جلا ہونا ہوتا ہے۔ چمن سے آ رہی ہے بوئے کباب، چمن سے آ رہی ہے بوئے کباب، باغ میں سے کباب کی خوشبو آ رہی ہے، کسی عاشق کا دل جلا ہوگا۔ چمن سے آ رہی ہے بوئے کباب، کسی عاشق کا دل جلا ہوگا۔ تو یہ چار عناصر ہیں، آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان چاروں کو حضرت عمر کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ روایات میں آتا ہے، ایک مرتبہ آگ نکلی، مدینہ منورہ میں ایک جگہ آگ نکل آئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت تمیم داری کو حکم دیا، جاؤ تمیم، آگ کو، آگ کا پیچھا کرو، اس کو پہنچا کر آؤ، جہاں اس کا مستقر ہے وہاں پہنچا کر آؤ۔ حضرت تمیم نے عرض کیا، میری کیا حیثیت ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ باتیں ہو رہی تھی، حضرت عمر بھی پھر ساتھ چلے، دونوں ساتھ ساتھ چلے، اور حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمیم داری جنہوں نے پہلا چراغ جلایا تھا مسجد نبوی میں، انہوں نے آگ کو ایسے دھکا دے رہے تھے جیسے آدمی کسی سے لڑ رہا ہو اور دھکے دے رہا ہو، وہ آگ کو دھکے دے رہے ہیں، آگ آگے جا رہی ہے، یہاں تک کہ جس آتش فشاں سے آگ نکلی تھی، جس جگہ سے، زمین کے جس حصے سے، وہ وہاں اندر پہنچ گئی تو وہ اس کے اندر، اس کے پیچھے بھی وہیں پہنچ گئے، وہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ منظر دیکھا، حضرت عمر کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ اس یہ ایمانی منظر ایسا ہے کہ دیکھنے نہ دیکھنے والا دیکھنے والے کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ ایمانی منظر ایسا ہے کہ نہ دیکھنے والا اس منظر کو، نہ دیکھنے والا اس منظر کو دیکھنے والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا چیز ہے، آگ بھی آگے جا رہی ہے اور وہ حضرت تمیم داری پیچھے جا رہے ہیں، آج تو آگ لگ جائے تو جلاتی چلی جاتی ہے، نہ زکات دیتے ہیں ہم، نہ خیرات دیتے ہیں، نہ صدقات دیتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، آپ بی ڈی میں یہ واقعہ موجود ہے، کہ انگریزوں کے زمانے میں یہ بات مشہور تھی کہ اگر کسی کی اولاد نہیں ہوتی تو انگریز کے گھروں کو آگ لگا دیں، کسی انگریز کے گھر کو آگ لگا دیں، اس کی اولاد ہو جائے گی۔ تو انگریزوں کے گھروں کو آگ لگتی رہتی تھی۔ ایک انگریز بیٹھا ہوا کام کر رہا تھا اپنے دفتر میں، اس کو آ کر بتایا گیا، سانپ جی آپ کے گھر میں آگ لگ گئی۔ وہ کام کرتا رہا، کچھ بھی نہیں کہا اس نے، دھیان بھی نہیں دیا۔ جب کئی دفعہ اس سے کہا گیا، کئی دفعہ کہا گیا، تو اس نے اٹھا کر، منہ اٹھا کر کہا کہ بھائی وہ کہاں آگ لگی؟ انہوں نے کہا بھائی آپ کے گھر میں آگ لگی ہے۔ کہا نہیں لگی ہوگی، جا کر دیکھو، تو پتا کرو، جا کر دیکھو۔ جا کر دیکھا گیا، تفتیش کی گئی، تو معلوم ہوا دائیں اور بائیں کے گھروں کو تو آگ لگ گئی تھی، اس کے گھر کے قریب آ کے آگ بجھ گئی، دائیں اور بائیں کے گھر جل گئے۔ تو اس سے پوچھا گیا، آپ نے یہ اتنے وسوخ سے، اتنے یقین سے کیسے کہا؟ اس کے الفاظ کیا تھے، ذرا غور سے سنیے گا۔ اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کے طریقے پر اپنے مال کی زکات ادا کرتا ہوں، سالانہ 2.5% اپنے مال کو اللہ کے راستے میں نیک کاموں میں خرچ کرتا ہوں، عیسائی ہو کر، عیسائی ہو کر۔ تو اللہ نے اس کے گھر کی حفاظت کی۔ کہا میں، میرا گھر کیسے جل سکتا ہے؟ سوچے تو صحیح، جب ایک کافر یہ کام کر رہا ہو اور زکات اس کے اوپر فرض بھی نہیں ہے، وہ غیر مکلف ہے، وہ تو ایمان بھی نہیں اس کے پاس، لیکن وہ یہ کام کر رہا ہے، زکات ادا کر رہا ہے۔ مجھے ایک ہندو نے کہا، مجھ سے خود کہنے لگا، جب مجھے ڈپریشن ہوتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، میں مسجد میں جا کے مسلمانوں کے ساتھ نماز ادا کرتا ہوں، اتنا سکون ملتا ہے، سب ختم ہو جاتی ہے، ٹینشن، ساری ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ اب لوگ مسلمانوں کو کیا پتا کہ یہ ہندو ہے, وہ آ کے نماز ادا, اس نے خود کہا گنگا رام اس کا نام ہے. میں حیران رہ گیا اس کی بات سن کے. وہ کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر, اللہ نے ہمیں ماں کی گود میں دے دیا, پیدا ہوئے تو ایک کان میں اذان دے دی گئی, ایک کان میں اقامت کہہ دی گئی, کلمہ مل گیا, تحنیق کر دی گئی, عقیقہ ہو گیا, نام مسلمانوں والا رکھ دیا گیا, سب کچھ ہمیں ماں کی گود میں مل گیا, اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے. جن کے پاس یہ دولت نہیں ہے ان سے پوچھیں کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے اللہ نے ہمیں دی ہے اور ہم قدر نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی وہ مدد اور اللہ کی وہ نصرت وہ حمایت ہمیں حاصل ہی نہیں ہے. تو آگ کا تو معاملہ یہ ہوا, ہوا وہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دور لشکر لے کر گئے ہوئے تھے اور حضرت عمر یہاں خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبوی میں, یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل من استرعب ذئب ظلم, جس نے بھیڑیے کو ساریہ پہاڑ پہ توجہ دو, مطلب یہ تھا پہاڑ کو اپنی پشت پر لے لو, اور جس نے بھیڑیے کو بکریوں کا نگہبان بنایا اور چرواہا بنایا اس نے ظلم کیا. تو لوگوں نے کہا حضرت علی سے کہ یہ حضرت عمر کیا فرما رہے ہیں, ساریہ تو یہاں ہے بھی نہیں, سینکڑوں میل دور ہے, یہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا ٹھہرو, عمر کوئی بات ایسی نہیں کہتے جو بے اصل ہو, کچھ نہ کچھ اس کی حقیقت ہوگی. پھر بعد میں پتا چلا وہ لشکر واپس آیا تو معلوم ہوا کہ حضرت عمر کی آواز لشکر نے وہاں سنی, حضرت ساریہ نے لشکر والوں نے وہاں سنی, یہ بیٹھ کر یہاں بات کر رہے ہیں یا ساریہ الجبل, اور وہ آواز وہاں سنائی دے رہی ہے کہ پہاڑ کو اپنے پشت کی طرف لو, ہم نے لے لیا اس وقت اور دشمن کے پاؤں کھڑ گئے, اللہ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی, اگر یہ نہ ہوتا تو ہمیں شکست ہو جاتی, بظاہر شکست کے آثار لگ رہے تھے. حضرت عمر نے فرمایا میں نے یہ سوچا کہ پہاڑ کی اگر یہ پشت کی طرف پہاڑ کو لے لیں تو ان کو ایک طرف سے لڑنا پڑے گا, اور اگر پہاڑ کو پشت کی طرف نہ لیں گے تو چاروں طرف سے دشمن ان پر حملہ کرے گا, تو چاروں طرف سے بچنا ان کے لیے مشکل ہوگا, ایک طرف سے بچنا آسان ہے, اس لیے میں نے یہ بات کہی. یا ساریہ الجبل من استرعب ذئب ظلم, نہ اس وقت وائرلیس تھے, نہ موبائل فون تھا, نہ لاؤڈ اسپیکر تھا, کچھ بھی نہیں, مگر صحابہ نے یہ سارے کام ایسے ہی لے لیے اپنی اپنے قرب اور اپنی قبولیت سے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہی مدد رکھی ہوئی تھی, یہ وائرلیس کے کام انہوں نے ایسے ہی لے لیے. صحابہ تو صحابہ ہیں, حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے تو مولانا شبیر علی تھانوی صاحب نے عرض کیا حضرت وہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ سے انہوں نے اجازت لی تھی کہ وہ خانقاہ میں حاضر ہونا چاہتے ہیں اور آپ نے ان کو اجازت بھی دے دی تھی, اب یہ تو ان کے آنے کے دن ہے. فرمایا میں نے ان کو منع کر دیا. تو مولانا شبیر علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں سارے خطوط تو میرے ذریعے سے جاتے ہیں, اگر ان کو منع کیا جاتا تو خط کے ذریعے کیا جاتا اور خط میرے ذریعے سے جاتا, مجھے تو کچھ خبر نہیں لیکن میں نے کچھ پوچھا نہیں. جب ڈاکٹر عبدالحی صاحب کسی اور موقع کو, اور اس وقت ڈاکٹر عبدالحی صاحب نہیں آئے, دوسرے موقع پر جب آئے تو میں بے چین تھا, میں نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا, تو فرمایا ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرمانے لگے ہاں مجھے اجازت بھی مل گئی تھی اور میں آنے بھی والا تھا لیکن آنے سے پہلے ایسی شدید بے چینی دل میں پیدا ہوئی اور یہ تقاضا ہوا کہ ابھی نہ جاؤں ابھی نہ جاؤں ابھی نہ جاؤں, تو میں رک گیا میں رک گیا. یہ کیا چیز تھی, کیا چیز تھی, ٹیلی فون کا کام موبائل کا کام ہمارے بزرگوں نے اللہ کی قدرت سے لے لیا. فرمایا میں نے ان کو منع کر دیا, خود یہ الفاظ تھے ڈاکٹر عبدالحی صاحب کے بارے میں حکیم الامت, میں نے ان کو منع کر دیا. بھائی یہ وہ تقویٰ ہے اور یہ وہ دل کی کیفیت ہے, وہ دل کی اصلاح ہے جو آدمی اس میں لگا رہے اور فکر کرتا رہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ترقیات سے نوازتے ہیں. ظاہری ترقیات بھی اس کو عطا ہوتی ہیں, باطنی ترقیات بھی اس کو ملتی ہیں. پانی, آگ, ہوا, پانی, پانی کو خط لکھا, کوئی لکھا ہے کسی نے دریا کو خط لکھا ہو آج تک تاریخ میں دکھائی ہے, لیکن ہے, کتابوں میں موجود ہے. یہ پورا خط میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا گورنر بنایا گیا, حضرت عمر کا دور تھا, یہ مصر کے گورنر بنے تو ان کو, اور فاتح مصر بھی تھے, تو ان کو بتایا گیا کہ ہر سال دریائے نیل میں پانی کم ہو جاتا ہے اور پانی کی ہمیں ضرورت ہے, تو اس میں پانی کم ہو جاتا ہے تو ایک لڑکی کو بناؤ سنگھار کر کے اس میں ڈالا جاتا ہے, تب کہیں جا کے وہ پانی بلند ہوتا ہے اور ایک سال تک ہم ضرورت پوری کر سکتے ہیں. تو حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو رسم جائز نہیں ہے, ایک لڑکی کو بہا دیا جائے پانی میں وہ مر جائے اور خوب دلہن بنا کے اس کو بہایا جائے تو ظلم ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تو انہوں نے کہا پھر تو ہم پانی ہمیں پھر نہیں مل سکے گا. وہ ان سے کہو یہ قرآن سامنے بیٹھ کے نہیں پڑھتے, یا کہیں اور جا کے پڑھو, توجہ اس سے منتشر ہوتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہاں ایسا ایسا معاملہ ہے, کیا کیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو خط لکھے, ایک حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس خط میں یہ تھا کہ دوسرا خط تھا اس کے بارے میں اشارہ تھا کہ اس خط کو, یہ جو دوسرا خط ہے یہ آپ دریائے نیل میں ڈال دیجئے. وہ دوسرا خط کیا تھا سنیے, وہ خط بسم اللہ الرحمن الرحیم من عبد اللہ عمر امیر المؤمنین الى نیل مصر اما بعد فان كنت تجری من قبلك فلا تجر وان كان الله الواحد القهار الذي يجريك فنسأل الله الواحد القهار ان يجريك. یہ خط پورا خط یہ ہے جو میں نے آپ کو سنایا کہ یہ بسم اللہ کے بعد لکھا, یہ اللہ کے بندے عمر کا خط ہے جو اس وقت امیر المومنین ہے, اور یہ خط ہے دریائے نیل کے نام, اور اس کے بعد لکھا کہ اگر تو اے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے فَإِن كُنْتَ تَجْرِي مِنْ قِبَلِكَ فَلَا تَجْرِ تو تو مت بہ, تیرے بہنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. وَإِن كَانَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ الَّذِي يُجْرِيكَ اور اگر اللہ واحد اور قہار تجھے بہاتا ہے تو ہم اسی فَنَسْأَلُ اللَّهَ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ أَنْ يُجْرِيَكَ تو ہم اسی اللہ واحد اور قہار سے سوال کرتے ہیں, بھیک مانگتے ہیں کہ تجھے بہا دے, تجھے بہتا رکھے. بس یہ خط پانی میں ڈالا گیا ہے دریائے نیل میں, حضرت عمر کا خط. یہ تاریخ میں پہلا موقع ہوگا شاید کہ کسی امیر المومنین نے کسی دریا کو خط لکھا ہو. عقل تسلیم نہیں کرتی, محبت اس جگہ پہنچا, محبت اس جگہ لے جاتی ہے عاشق کو اے ناداں, رسائی عقل کی ہرگز وہاں تک ہو نہیں سکتی. عاشق کو محبت ایسی جگہ اس مقام تک پہنچا دیتی ہے کہ عقل اس مقام کو نہیں پا سکتی. نیری عقل سے آپ اگر اس کو دیکھیں نا کہ کوئی شخص دریا کو خط لکھ رہا ہو, نیری بیوقوفی ہے, نیری بیوقوفی. اگر آپ عقل کی کسوٹی پہ اس کو پرکھیں گے یہ نیری بیوقوفی ہے حضرت عمر کا خط. لیکن محبت اس جگہ لے جاتی ہے عاشق کو اے ناداں, رسائی عقل کی ہرگز وہاں تک ہو نہیں سکتی. ہم عقل سے تھوڑی اللہ کا راستہ طے ہوتا ہے, یہ عشق اور محبت سے طے ہوتا ہے, اور یہ عشق اور محبت ہی کا معاملہ ہے. تو ایک رات کے اندر جب وہ خط ڈالا گیا, ایک رات کے اندر وہ اس کا دریائے نیل کا پانی 16 ہاتھ بلند ہوا, 16 ہاتھ, اور آج تک اس پانی میں کمی نہیں ہوئی. اللہ اکبر. بس بھائی یہ وہی تقویٰ ہے, یہ وہی عمل صالح ہے, اور یہ وہی دل کی اصلاح ہے, دل کی اصلاح جو آدمی کو یہاں تک پہنچا دیتی ہے. آگ بھی, ہوا بھی, پانی اور مٹی کا سنیے. ایک مرتبہ وہ مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا, زلزلے کا جھٹکا آیا, حضرت عمر کے ہاتھ میں درہ رہتا تھا کوڑا, وہی کوڑا زمین پہ مارا کہ ٹھہر جا, کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا؟ وہ ٹھہر گئے. آگ بھی, ہوا بھی, پانی بھی, مٹی بھی, کیا چیز بچ گئی؟ اب حضور کے غلاموں کا یہ حال تھا, ان کی شان و شوکت یہ تھی, اس شان و شوکت سے انہوں نے حکومت کی ہے. یہ وہی عمر ہیں جن کے باپ نے, خطاب نے ایک تھپڑ مارا تھا, عمر تجھے تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے. جاہلیت کے زمانے میں تھپڑ مارا ہے, اونٹ چرانے نہیں آتے تجھے, جو ہمارے رواج ہے, رسم ہے, ہماری معاشرے بھی یہی ہے اونٹ چرانا, بچے بچے کو آتا ہے اور تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے. یہی وہ عمر تھے جب اسلام لائے تو اللہ نے 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ان کو بنایا, اور کس شان و شوکت سے انہوں نے حکومت کی. جب آدمی صاحب نسبت بنتا ہے, جب دین کو سیکھتا ہے, عمل کرتا ہے, اللہ اس کی صلاحیتوں کو کھول دیتے ہیں, اللہ اس کو وہ کچھ دیتے ہیں جو 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 جس کو وہ سوچ بھی نہیں سکتا. ہم جہاں تک سوچ بھی سکتے نہ تھے, چلتے چلتے ہم وہاں تک آ گئے. وہ بزبان حال یہ شعر پڑتا ہے, ہم جہاں تک سوچ بھی سکتے نہ تھے, چلتے چلتے ہم وہاں تک آ گئے. اور واقعی ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب تقوا, اصلاح کی فکر ہو, جب ہوگا. اصحاب کہف کا واقعہ قرآن میں موجود ہے. یہ کون تھے اصحاب کہف؟ بعض قرآن کی آیات میں ہی بعض میں آتا ہے, ایک جگہ آتا ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ. کوئی کہتا ہے وہ چار تھے اور تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا, کوئی کہتا ہے پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا, اور کوئی کہتا ہے سات تھے. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ, آٹھواں ان کا کتا تھا. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے میرا رب ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے, اس بحث میں مت پڑو. یہ جتنے بھی تھے یہ جمع ہوتے گئے, ان کی قوم ایک میلا لگا ہوا تھا اور ان کی قوم گناہوں میں مشغول تھی, اللہ کی نافرمانی میں مشغول تھی. ایک ایک کر کے یہ آ کر بیٹھتے رہے, سب نے ایک دوسرے سے غرض پوچھی تو یہی غرض تھی کہ بھائی یہ ہماری قوم اچھا نہیں کر رہی, یہ لوگ ہماری برادری کے لوگ اچھا نہیں کر رہے, بس یہ لوگ وہاں سے کوچ کیا, انہوں نے نکلے وہاں سے. تو ایک کتا ان کے ساتھ ساتھ ہو گیا, انہوں نے اس کو بھگانا چاہا وہ پھر بھی ان کے ساتھ ہوا, جب بھگانا چاہا وہ پھر بھی ساتھ رہا, اور یہ بھگانا چاہ رہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو زبان عطا فرمائی, اور اس نے انہی کی زبان میں ان سے گفتگو کی کہ اللہ نے مجھے تمہارے ساتھ حکم دیا ہے, میں مامور ہوں کہ تمہارے ساتھ رہوں, تمہاری حفاظت کروں. انہوں نے کہا بھائی جب ایسا ہے تو ٹھیک ہے, انہوں نے اس کو اپنے ساتھ کر لیا. روایات میں آتا ہے یہ کتے کی مدد تھی نا, کتے کو ساتھ کر دیا حفاظت کے لیے, اور کتا حفاظت کے لیے مشہور ہے, اس کی وفاداری مشہور ہے, اس کا حفاظت کرنا مشہور ہے, تو اس کو کتے کو ساتھ کر دیا گیا. روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو 10 جانور انسان بنا کر جنت میں داخل کیے جائیں گے ان میں ایک کتا, یہ بھی اصحاب کہف کا کتا بھی ہے, اس کو بھی جنت میں بھیجا ہے. حضور کی اونٹنی, قصوہ اور ہدہد اور بہت سے جانوروں کا ذکر آیا ہے, ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. تو ان میں ایک یہ اصحاب کہف کا کتا بھی ہے. حضرت والا فرمایا, اور یہ بھی یاد رکھیے گا, اصحاب کہف نبی نہیں تھے, جب نبی نہیں تھے تو ولی تھے, اللہ کے نیک بندے تھے. ان اولیاء اللہ کے ساتھ رہ کر ایک کتا جنت میں جا سکتا ہے, تو ہم انسان اللہ والوں کے ساتھ جڑ کر جنت میں نہیں جا سکتے. یہ نبی نہیں تھے, اللہ کے نیک بندے تھے, اور یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ ایک کتا اصحاب کہف اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہ کر, ان کے ساتھ جڑ کر, ان کے ساتھ ملحق ہو کر وہ جنت میں جا رہا ہے. ہم انسان ہو کر جنت میں نہیں جا سکتے. مایوسی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ ہماری کیسے مغفرت ہوگی, اللہ ہماری مغفرت کیسے فرمائیں گے، ہمارے تو گناہ بہت بڑے بڑے ہیں۔ حکیم الامت کا ملفوظ سن لیجئے، بہت پیارا ملفوظ ہے۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، جو شخص یہ سوچتا ہے اور یہ ذہنیت رکھتا ہے کہ ہماری مغفرت کیسے ہوگی، ہمارے تو گناہ بہت بڑے ہیں، تو گویا اس نے اپنے گناہوں کو بڑا سمجھا اور اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت کو چھوٹا سمجھا۔ فرمایا ظاہراً تو بڑی تواضع ہے لیکن حقیقت میں تکبر ہے، تکبر، اس لیے کہ اس نے اپنے گناہوں کو اللہ کی رحمت سے بڑا سمجھا، اور یہی چیز تکبر ہے، کسی صفت کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ بھی تکبر ہے۔ جیسے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا تکبر ہے، کسی صفت یا کسی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور کسی کو چھوٹا سمجھنا، یہ بھی تکبر ہے۔ یہاں پر اس نے اپنے گناہوں کو بڑا سمجھا اور اپنی اور اللہ کی رحمت کو چھوٹا سمجھا کہ مغفرت کیسے ہوگی۔ حکیم الامت فرماتے ہیں، محقق ہیں اور اپنے وقت کے مجدد ہیں، وہ فرما رہے ہیں یہ تکبر ہے، تکبر، ظاہراً تو تواضع ہے لیکن حقیقت تکبر کی ہے۔ اب بتائیے، نہ جانے کون کون ہم میں سے تکبر میں مبتلا ہے کہ وہ پتہ نہیں ہماری مغفرت کیسے ہوگی، مغفرت کیسے ہوگی۔ کرنے کے کاموں میں ہم لگیں، جو کام کرنا چاہیے اس میں ہم لگیں، تقوی اختیار کریں، اللہ والے بنیں، اللہ کے بننے کی کوشش شروع کر دیں، پھر دیکھیں، بس اس کی تیاری کریں، باقی اللہ کے ذمہ ہے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ وہ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ، اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ فرمایا میں کسی مسئلے میں غور کر رہا تھا، میری آنکھ لگ گئی، جب آنکھ کھلی تو میں اللہ کے ہاں تھا۔ بس ختم۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد کا واقعہ الگ ہے، ان کو بھی کسی نے خواب میں دیکھا، یہ دونوں شاگرد ہیں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے، دونوں مل کر شاگرد ہیں۔ پھر ان میں امام ابو یوسف استاد ہیں اور امام محمد شاگرد ہیں، اور یہ دونوں مل کر شاگرد بھی ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد کو خواب میں دیکھا اور پوچھا خواب میں دیکھنے والے نے تو کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو فرمایا اللہ نے میری یہ بات فرما کر میری مغفرت فرمائی کہ اے محمد، اگر ہمارا تمہیں عذاب دینے کا ہی ارادہ ہوتا تو ہم تمہیں علم دین کی توفیق ہی نہ دیتے، علم دین میں ہی نہ لگاتے اگر عذاب دینے کا ارادہ ہوتا۔ یہ میرے ساتھ ہوا، امام ابو یوسف کے ساتھ یہ ہوا کہ میں غور کر رہا تھا ایک مسئلے میں اور میری آنکھ لگ گئی، جب میں آنکھ کھلی تو میں اللہ کے ہاں تھا، پتہ ہی نہیں چلا۔ اور ہوا بھی ایسے ہی، ان کے ایک متعلقین ویسے تھے حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے پاس آئے عیادت کے لیے، تو ان کی آنکھیں بند تھیں امام ابو یوسف کی کچھ دیر کے، تو لہذا انہوں نے سلام بھی نہیں کیا، خاموش بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد امام ابو یوسف نے آنکھیں کھولی تو ان کو اپنے قریب بیٹھا ہوا پایا، سلام دعا ہوئی اور فوراً فرمایا ابراہیم ایک بات تو بتاؤ، رمی کو سوار ہو کر کرنا افضل ہے، حج کے موقع پر جو رمی کی جاتی ہے جمرات کی، رمی جمرات، شیطان کو کنکر مارنا، یہ سوار ہو کر کرنا افضل ہے یا پیدل کرنا افضل ہے؟ تو ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں حیران رہ گیا، زندگی اور موت کی کشمکش چل رہی ہے اور یہ ایک مسئلے میں غور کر رہے ہیں کہ رمی سوار ہو کے کرنا افضل ہے یا پیدل کرنا افضل ہے۔ تو ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے عرض کیا پیدل کرنا افضل ہے، فرمایا غلط۔ تو میں نے کہا سوار ہو کے کرنا افضل ہے، فرمایا غلط، دونوں کو غلط فرمایا۔ پھر فرمایا دیکھو، جس رمی کے بعد کوئی اور بھی رمی کرنی ہو اس کو پیدل کرنا افضل ہے، اور جس رمی کے بعد کوئی اور رمی نہیں کرنی، بس اب چلنا ہے گھر کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف، اس کو سوار ہو کے کرنا افضل ہے، یہ فرمایا۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا، زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے اور شرعی مسئلے میں غور کر رہے ہیں، رمی کے مسئلے میں غور کر رہے ہیں، بس یہی وہ مسئلہ تھا جس میں غور کرتے کہ اور پھر ابراہیم فرماتے ہیں میں ان کے پاس سے اٹھ کر, اور پھر ان کی آنکھیں بند ہو گئیں, دوبارہ آنکھیں بند ہو گئیں, میں ان کے پاس سے اٹھ کر ابھی گھر کے دروازے سے باہر بھی نہیں نکلا تھا کہ عورتوں کے رونے کی آواز آئی, معلوم ہوا امام ابو یوسف کا انتقال ہو گیا. یہ مسئلہ تھا. رمی کے مسئلے میں غور کر رہے ہیں, اللہ کے یہاں پہنچ گئے. جب اللہ اس طرح روح نکالنے پر قادر ہے تو ہمیں کیا گھبرانے کی ضرورت ہے؟ کیوں بھائی بولے کہ کیا ہوگا, پتہ نہیں کیا ہوگا, بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہمارے مولانا شاہ راہل الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا عجیب بات فرماتے تھے, فرمایا دیکھو جب آدمی مر جاتا ہے تو شریعت کا حکم کیا ہے, مردے کو غسل دو, نہلاؤ, سفید کپڑا ہو سکے تو سفید کپڑے میں کفن دو اور لوبان کی دھونی دو, اور پھر خوب اس کو اکرام کے ساتھ اس کو کندھے پر اٹھاؤ, کندھے پہ, ایسے نہیں نیچے, یہ بھی حکم ہو سکتا تھا نیچے کر کے ایسے کر لو پکڑ لو, نہ کندھے پہ رکھو, کندھے پہ اگر, اور حضرت فرماتے تھے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو باپ کندھا دے رہا ہے, مرید کا انتقال ہو گیا تو شیخ کا کندھا, شیخ کے کندھے پہ سوار ہو کے مرید جا رہا ہے, اور شاگرد کا انتقال ہو جائے تو استاد اس کو کندھا دے رہا ہے, استاد اپنے کندھے پہ اٹھا رہا ہے, تو اتنا اکرام جب, اور فرمایا کہ جو جنازے کے ساتھ نہ جانا چاہتا اور جنازہ اس کے قریب سے گزرے تو ادب یہ ہے کہ کھڑا ہو جائے. یہ ساری, یہ سارے آداب ان کی تعلیم دی جا رہی ہے, تو آگے کیا اللہ عذاب دیں گے؟ آگے کیا اللہ عذاب دیں گے؟ حضرت یہ فرماتے تھے جس کو عذاب دینے کا ارادہ اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں اللہ تعالی. تو حضرت بڑی عجیب بات فرماتے تھے. اس لیے ولا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا, اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کافروں کا کام ہے, مسلمانوں کا نہیں, ایمان والوں کا کام نہیں ہے. بس اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اللہ ہم سب کو صاحب نسبت بنا دیں, اور ہمارے قلوب کی, ہمارے ظاہر کی, ہمارے باطن کی اللہ اصلاح فرما دیں, اپنی مدد نصرت ہمارے شامل حال فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.